نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد، غلاموں اور باندیوں کا حکم۔ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے ہی عرب اور پوری دنیا میں یہ ایک نظام رائج تھا کہ جہاں کچھ لوگ ایک قبیلے کے طور پر، ایک علاقے کے طور پر، ایک ملک، ایک شہر کے طور پر بستے، ایک بستی کے طور پر رہتے، ان کے قریب قریب میں جو دوسری جتنی بستیاں ہوتیں، یہ آپس میں ایک گویا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جس کا زور چل جائے وہ دوسرے پر حملہ کرے، اس کے لوگوں کو قتل کرے، سامان اور مال لوٹ کر لے جائے، جو بچ جائے انہیں اپنا قیدی بنا لے۔ اسی طرح سے صدیوں سے دنیا کا نظام چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت کے ساتھ تشریف لائے اور بھیجے گئے نبوت کے ساتھ، تو آپ نے یکایک اس حکم کو ختم نہیں کیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ایک تو یہ بات چلتی نہیں اور اس سے نقصانات بہت زیادہ ہوتے۔ جیسا بتایا کہ ڈیفالٹ تو یہی تھا کہ ایک علاقہ دوسرے علاقے پر حملہ کرے، چنانچہ بدر، احد اور خندق وغیرہ کے موقع پر جب دشمنوں کی طرف سے اقدامی عمل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دفاع کے لیے باقاعدہ جہاد کیا، تو اب اس صورت میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ ان سارے کے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا، اس لیے کہ جن کو آپ آزاد کریں گے وہ اور سر چڑھ کے اگلی دفعہ لڑنے کے لیے آئیں گے۔ دوسری طرف مشرکین کو یا دشمنوں کو اور یہ حوصلہ ملے گا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو ان کے بندوں کو جب پکڑ کے قیدی بناتے ہیں تو ہم تو ان کو اپنا قیدی رکھیں گے، کیونکہ ہم ان کا قانون نہیں مانتے، یہ ایک اچھے قانون پہ عمل کرتے ہوں تو کیا کریں، یہ ہمارے بندے چھوڑ دیا کریں گے ہر دفعہ، تو ہمارے لوگوں کو تو بہت حوصلے سے لڑنا چاہیے، بلکہ ہماری تو عورتوں کو بھی جانا چاہیے جنگ کے اندر اسلحہ لے کر، کیونکہ ان کو یہ قتل بھی نہیں کرتے ہیں، عورتوں سے دوران جہاد بھی ان کو قتل کرنے سے روکنے کا حکم ہے، ان پر ہاتھ اٹھانا منع ہے جہاد کے اندر بھی، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جس میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ جائے، ورنہ بالعموم عورتوں اور بچوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو ایک طرف تو یہ کریں گے کہ چونکہ قیدی بننے کا خطرہ بھی اب نہیں رہا، یہ عورتیں اگر ہمارے ساتھ آ گئیں اسلحہ لیس ہو کر تو یہ صرف ون سائڈڈ مارتی رہیں گی، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اگر یہ پکڑی بھی گئیں تو چھوٹ کے واپس آ جائیں گی، تو ان کو بھی لے چلو، اور جو ہمارے مرد پکڑے جائیں گے وہ بھی پلٹ پلٹ کے واپس آ جایا کریں گے، تو ہماری افرادی قوت میں تو کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ چیز اسلام کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی کہ ہر دفعہ دشمن زیادہ مضبوط ہو کر آئے گا اور بہت حوصلے سے آئے گا۔ دوسری طرف آپ نے اپنے لوگوں کا، کہ جو مسلمان ہیں ان کا مورائل بہت ڈاؤن ہوگا کہ ہماری عورتیں تو وہاں چلی جائیں، یا ہمارے مرد جو وہاں قیدی بن جاتے ہیں وہ تو واپس نہیں آتے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تو ہر حالت میں نقصان دہ ہی ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے، اور دشمن کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ظاہری بات ہے یہ کوئی ایسا سمجھداری کا آپشن ہو نہیں سکتا۔ تو دوسرا آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو پھر لے آئے اپنے ملک میں قیدی بنا کے، لیکن آزاد کر دیں کہ بھائی ملک میں گھومتے رہو، مزے سے رہو۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان مردوں اور ان عورتوں کی اس معاشرے کے اندر حیثیت کیا ہوگی، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، ظاہری بات ہے اپنا مال اسباب تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، گھر ان کے پاس موجود نہیں ہے، ہر ایک ان میں سے فیملی والا بھی نہیں ہے، کچھ ہیں کس کی فیملی یہاں ہے، اکثر کی یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ ظاہری بات ہے کہ ان کو ایک اپنا گھر بسانا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست چاہیے، گھر چاہیے، وہ کہاں سے کریں گے؟ تو وہ سارا خرچہ بیت المال کے اوپر آئے گا، اور بیت المال پر اتنا بڑا بوجھ قیدی کی صورت میں اگر آ جائے تو ایک ملک کے اندر تو یہ کوئی ایسی صورت تو ہے نہیں کہ جس سے آسانی سے نمٹا جا سکے، اس سے باقی لوگوں کو مشکلات ہوں گی۔ اس لیے یہ بھی کوئی فیزیبل آپشن نہیں ہے کہ سارا بوجھ بیت المال پہ ڈالا جائے. جو بھی ایک جنگ سے فارغ ہوا ہے اوپر سے 70-80 لوگ 100-200 لوگ 1000-2000 لوگوں کا بھی خرچہ اس پر ڈال دیا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ چلو مرد حضرات کو باہر کام دے دیا جائے اور وہ کام وام میں لگیں, اور عورتیں جو ہے وہ بیت المال کی ذمہ داری ہو, تب بھی آدھا خرچہ. دوسری طرف ان عورتوں کی کفالت کون کرے گا؟ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر عورتیں بغیر مردوں کے نہیں رہتی ہیں قدیم زمانے میں. آج کے زمانے میں تو معاملہ ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ یہاں سنگل مدرس بہت ہیں, اکیلی عورتیں رہنے پر بہت آسانی سے راضی ہو جاتی ہیں اور رہتی ہیں. اس زمانے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا, تو جو وہ عورتیں کہاں رہتی ہیں, ظاہری بات ہے ان کی کفالت کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی, تو وہ کہاں سے بندوبست کیا جاتا؟ تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو تمام مردوں کو ایک ایک عورت تقسیم کر دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ ان سے نکاح کر لو. لیکن جو مرد پہلے ہی سے نکاح میں ہو, جن کے پاس 4 بیویاں ہوں یا ایک بھی ہو تب بھی, یا ایسا شخص کہ جو نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کفالت نہیں کر سکتا یا وہ سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کو مہر دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس لیے وہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا. یا ایک آدمی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ایک بیوی, اس کو ایک اور ضرورت نہیں ہے. اور چونکہ وہاں کا نام تھا کہ لونڈی یا باندی کا حکم آزاد عورت سے نیچے ہوتا تھا ایک درجہ, تو اس وجہ سے عورتیں سوکن کو قبول کریں نہ کریں دل سے, لونڈی کے بارے میں انہیں یہ پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا مقام اس عورت سے کم ہوتا تھا. گویا یہ گھر میں ایک کام کرنے والی آ گئی, ہیلپ کرنے والی آ گئی, اس سے دونوں کو سپورٹ ہوتی تھی, اس لیے وہاں یہ آسانی سے قبول ہو جاتی تھی. تو نکاح چونکہ کرنا ہر ایک کی ضرورت نہیں تھا, یا ہر ایک اس قابل نہیں تھا, یا ہر ایک کے پاس مال نہیں تھا, اس لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا. یہ ہو سکتا تھا کہ تمام عورتوں کو ایک گھر میں رکھا جائے اور بیت المال سے ان کی مدد کر دی جائے, لیکن اس صورت میں مالی مدد کر بھی دی گئی یا لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ سب لوگ ان کو تھوڑا تھوڑا سا مال دے دیا کریں, سب لوگ ان کا بوجھ اٹھا لیں, تب بھی ان کی جنسی ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو اس بات کا خطرہ یقیناً موجود رہتا ہے کہ ایک گھر میں اگر بہت ساری عورتیں رہیں تو وہ اس زمانے میں ہی ہو جاتی ہیں لیسبینز وغیرہ. جو آج شروع ہوئی ہے بیماری, یہ تو وہاں سے شروع ہو جاتی 1400 سال پہلے. تو ظاہری بات ہے یہ بھی خلاف عقل و خلاف شرع بات ہے کہ ان کو ایک گھر میں سب کو بند کر کے رکھا جائے. ان کو معاشرے میں آزاد چھوڑا جاتا تو اس معاشرے کے اندر ان کے پاس نوکریاں یا کام کا کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھا کہ وہ کچھ باہر نکل کے کام کریں. یقیناً وہ کوئی خاص کام کرنے میں معاشرے کی مدد نہیں کر سکتی تھیں, گھروں میں کام کر سکتی تھیں, لیکن گھروں میں رہنے کے لیے کوئی شرعی صورت ہونی چاہیے تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عورتوں سے, جو کہ امیر المومنین نے غزوے کے بعد حاصل کی گئی عورتوں کو, ان عورتوں کو باندی کی صورت میں مجاہدین کے حوالے کیا ہو, ان کی ملکیت میں دے دیا ہو, کبھی تم اس کے مالک اور تم اس کے مالک. اب ان عورتوں سے جمع کرنا, ان سے جنسی تعلق قائم کرنا, قرآن نے اس کا حکم جواز کا دیا. قرآن نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کرو تو دو دو سے, تین تین سے اور چار چار سے کرو, اور اگر تمہیں خوف و فین خف تم اللہ تعدلو کہ تم برابری نہیں کر سکتے, فواحدہ تو ایک ہی سے نکاح کرو, او ما ملکت ایمانکم, اور یا ان عورتوں سے اپنی ضرورت پوری کرو کہ جو تمہاری ملکیت میں آ گئی ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, سورہ مومنون میں, سوائے اپنی بیویوں سے, او ما ملکت ایمانہم, اور اپنی لونڈیوں سے, باندیوں سے. اسی طرح اور جگہ قرآن کے اندر سورہ معارج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح سے عورتوں کی جو دو قسمیں بتائی ہیں جن سے مردوں کے لیے فائدہ اٹھانا جنسی طور پر جائز ہے, اس میں ایک ان کی بیویاں جو نکاح کے ذریعے حلال ہوئی ہوں, اور وہ جو ملکیت کے درجے میں حلال ہوئی ہوں. یہ دونوں صورتیں حلال ہیں, اور اس لیے حلال ہے کہ اللہ نے حلال قرار دی. ورنہ دیکھیے, ایک لمحے پہلے وہ اجنبی عورت جس سے بات کرنا بھی, ہاتھ لگانا بھی حرام تھا, اب نکاح کے دو بول بول کر کہ آپ نے پروپوز کیا, اس نے قبول کیا, ایجاب اور قبول ہوا, تو اب وہ عورت جو کل تک حرام تھی آج وہ حلال ہو گئی, اس سے رشتہ رکھنا, تعلق بنانا جائز ہو گیا. وہ مرد جو آپ کے لیے ناجائز اور نامحرم تھا اور اس کو ہاتھ لگانا حرام تھا, وہ اب آپ کے لیے حلال ہو گیا, آپ کا شوہر ہو گیا. تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. قبول اور ایجاب تو ذریعہ ہے, اصل تو اللہ نے اس سلسلے کو اس طرح سے حلال قرار دیا. اسی طرح اسی رب نے، اسی خالق نے قرآن کے اندر جہاں نکاح کو حلال قرار دیا، اسی رب نے قرآن کے اندر باندیوں کے ساتھ تعلق کو بھی حلال قرار دیا. اسی لیے باندیوں سے جمع کرنے کی اجازت قرآن سے ہی مستفاد ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا حکم بھی ہے. تو اس پس منظر کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب سے آئیڈیل سچویشن تھی اس کلچر میں، اس معاشرے میں، کہ وہ عورتیں جو قیدی بنا لی گئی ہیں اور وہ مرد جو غلام بنا لیے گئے ہیں، قیدی بنا لیے گئے ہیں، کہ ان کو غلام اور باندی کی صورت میں رکھا جائے تاکہ وہ ہر صورت میں فائدہ مند رہیں. اب وہ مرد جو کسی کے غلامی میں آ گیا، اب یہ سارے مرد جو ہیں سسٹم میں ہیلپ کریں گے، اپنے آقا کے، اپنے مالک کی بات مان کے اس کے لیے اس کی کھیتی باڑی میں یا اس کا جو بھی بزنس ہے، کام ہے، اس میں اس کو ہیلپ کریں گے. اسی طرح جو عورتیں ہیں ان کی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرد بھی گھر میں موجود ہے جس سے اس کا تملیک کا معاملہ ہوا ہے، یعنی جس کا وہ مالک بنا ہے، اور اسی طرح وہ گھر میں کچھ ہیلپ کرنے میں، کام کرنے میں بھی سسٹم میں رہیں گی. انہیں کھانا پانی بھی ملتا رہے گا، ان کی قوت بھی اس طور پر مجتمع نہیں ہو پائے گی، ورنہ یہ سارے لوگ جو غیر مسلم لوگوں سے لڑائی جھگڑے اور جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوئے ہوں، ان ساروں کو اگر ایک گھر میں رکھ دیا جائے انہی قیدیوں کی، کیونکہ ایک صورت یہ بھی کسی کے ذہن میں شاید آ رہی ہو کہ انہی کو آپس میں رشتے میں ڈال دیتے، ایک دوسرے کے نکاح کرا کے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو سازش کا ایک دروازہ تھا وہ کھل جاتا کہ یہ 70, 80, 100, 200, 500 لوگ آپ کے معاشرے میں آ گئے ہیں، ان کی آپس میں یا تو آپ نے شادی کروا دی یا ایک جگہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا، تو آپس میں وہ اپنی طاقت کو مجتمع کریں گے اور آپ کے سیٹ اپ کو، آپ کے سسٹم کو، آپ کے ملک کو کرپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب یہاں سے باقاعدہ کانسپریسیز شروع ہو جائیں، سیکریسی کے ساتھ بہت سارے معاملات شروع ہو جائیں اور اس ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے باقاعدہ دشمنوں کے ساتھ مل کے، ظاہری بات ہے وہ تو دشمن ہیں ہی، اپنا غصہ بھی نکالنا ہے ان کو، اپنی نفرت بھی ہے ان کو، یہ چیز ناپسند بھی آ رہی ہے کہ ان کو مجبوری میں اس طرح رہنا پڑ رہا ہے، وہ اپنے زمانے میں اپنے ملک میں پتہ نہیں کس اسٹیٹس کے لوگ ہوں، تو وہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کر گزریں گے. یقیناً اس طرح سے وہ معاشرے کے اندر خرابی کا سبب بنیں گے. اور دوسرا یہ کہ اگر عورتیں خالی اس طرح سے رکھ دی جاتی ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنی جنسی ضرورت کے لیے، اپنے مالی فائدے کے لیے بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیتی ہیں، پروسٹیٹیوشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت پاسبلٹی تھی، یا مرد حضرات ان سے جا کے خفیہ طور پر بدکاریاں کرتے. تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے سب سے مناسب اور سب سے اہم طریقہ یہی تھا کہ جس سے آپ کے اپنے لوگوں کا مورال بھی ڈاؤن نہ ہو کہ بھئی ہماری عورتیں وہاں جاتی ہیں، دشمن پکڑ لیتے ہیں تو قیدی بنا کر ان کو غلام اور باندی بنا لیتے ہیں، اور یہاں حال یہ کہ ہم ان کے لوگوں کو جب پکڑتے ہیں تو یہ آرام سے چھوٹ بھی جاتے ہیں اور ملک میں دندناتے بھی پھرتے ہیں، اور الٹا ہمیں ان کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے کیا انسینٹیو ہے کہ ہم کسی بھی طور پر ایسے غزوات میں مسلمانوں کی جماعت کو سپورٹ کریں. تو اس لیے ان سارے بڑے بڑے نقصانات کو بچانے کے لیے اور ایک ون ون سچویشن کے طور پر کہ وہ عورتیں اور وہ مرد جو غلام اور قیدی بنا لیے گئے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر پھرتے رہیں، وہ ایک باقاعدہ کسی گھر میں رہیں، اطمینان سے ایک فیملی کے ساتھ رہیں، اس گھر والوں کا تقویٰ، اس گھر والوں کی دینداری، ان کا ایمان، ان کا اسلام اتنا پریکٹسنگ اور اتنا اچھے درجے کا ہو کہ یہ ان کو دیکھیں اور ان سے متاثر ہوں، اور اسلام کی اچھی فضا میں رہ کر جب یہ ایک مشاہدہ کر لیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو برت لیں گے تو تجربے کی بنیاد پر انشاءاللہ ایمان لے آئیں گے. اور ایسا ہوا کہ وہ سارے لوگ جو قیدی بنتے جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے ایمان لاتے تھے، تبدیل ہو جاتے تھے، اور اسلام لا کر وہ پھر آزاد ہوتے تھے، اور آہستہ آہستہ آزادی کی طرف چلتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی غلام آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی باندی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ کیوں؟ حالانکہ جو شخص غلام ہو وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی غلامی کو چھپائے جب تک کہ اس کو آزاد نہ کر دیا گیا ہو، ورنہ وہ ساری زندگی غلام رہے گا، اس کی نسلیں غلام رہیں گی جب تک کہ آزاد نہ کیا گیا ہو، حکم یہی ہے. تو چنانچہ یہ سارے لوگ آزاد کیے گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقتوں میں بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی، آخری دن میں بھی، کہ بہت غلاموں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا رویہ رکھو. فرمایا کہ جو غلام تمہارے احوال کے مناسب اور موافق ہو اسے اسی میں کھلاؤ جس میں سے تم کھاتے ہو، اور اسی میں سے پہناؤ جس میں سے تم پہنتے ہو، تمہارے احوال کے مناسب نہ ہو تو اس کو بیچ دو، اور اللہ کی مخلوق کو عذاب نہ دو. یعنی اس قدر آپ نے تاکید فرمائی کہ بہت زیادہ پیار محبت سے ان کو اچھے طریقے سے رکھو, اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں آپ وصیت فرماتے رہے. بڑے بڑے گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنا, باندی کو آزاد کرنا, یہ ایک سلسلہ جگہ جگہ قرآن نے شروع کیا. قسم کا کفارہ ہے تو غلام آزاد کر دو, اظہار ہو گیا ہے, ایلا ہو گیا ہے, اس میں قسم ٹوٹ گئی ہے, یا اور کسی صورت میں روزہ توڑ دیا ہے, تو ان صورتوں میں غلام کو آزاد کرنے کی صورت پیدا کی گئی اور کفارہ اس کو بنایا گیا. آہستہ آہستہ اس طریقے سے سسٹم میں غلامی ختم ہو گئی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے تو عطا ابن رباح آزاد کردہ غلام ہے, سالم مولا حذیفہ آزاد کردہ غلام ہے, اور ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اگر آج سالم زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنے بعد امیر نامزد کر کے چلا جاتا. تو کتنے اونچے مقامات ان لوگوں نے حاصل کیا تھا. آزاد کردہ غلام اتنے بڑے اور اتنا اونچا ان کا مقام ہے کہ ہارون الرشید ان کے درمیان در پہ مکہ کے اندر ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آگے آنے کی ہمت نہیں ہے کہ جب باری آئے گی تو عطا خود ہی بلا لیں گے. تو اس طرح ہمارے ہاں اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آہستہ آہستہ ان سب کے مقامات بڑے اونچے کر دیے, بہت اونچا ان کو مقام عطا ہوا. بہرحال اب یہ سارا کانسیپٹ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات آسان لگے گی کہ لونڈیوں کے ساتھ, باندیوں کے ساتھ مردوں کو جمع کی جو اجازت اللہ نے دی ہے اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں. تو اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ان عورتوں کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹیو نہ ہوتا, کوئی چھت نہیں ہوتی, کوئی گھر نہ ہوتا, وہ برائیوں میں پڑتی, بدکاریوں میں پڑتی یا اسلام کے خلاف سازش کرتی ہیں. ان ساری وجہ سے ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہوتا, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور الحمدللہ اس صورت میں ان کے لیے خیر ہی خیر رہی, عافیت کے معاملات ہو گئے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے, جو سوال حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا گیا, تو حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے وہ ایک باندی تھیں, مقوقس جو ایجپٹ کا مصر کا حکمران تھا, انہوں نے ہدیے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. یہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھیں لیکن الحمدللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مسلمان ہو گئیں. حضرت عمر کے زمانے تک حیات رہیں, 16 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور حضرت علی نے, حضرت عمر فاروق نے ہی ان کا جنازہ بھی پڑھایا, اور انہی کے بطن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے. اور جب کسی باندی سے آقا کے ہاں کوئی اولاد ہو جائے تو پھر وہ ام ولد کہلاتی ہے. ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں, لونڈی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آقا کی اولاد کی ماں بن جائے, یعنی ایک بچہ جنے. تو جیسا حضرت ماریہ کے ہاں ہوئی ولادت, اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد, انتقال کے بعد وہ عورت آزاد ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. تو حضرت ماریہ اس طرح سے پھر آزاد ہو گئیں. بہرحال یہی بات زیادہ مستند ہے اور زیادہ امہ کی رائے یہی ہے کہ وہ باندی تھیں, اور باندیوں کے ساتھ قرآن کا جو حکم ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.